الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو تازہ کیجئے رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. یہ پہلی حدیث شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس میں پہلی بات تو ہم سب کے سامنے واضح ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اتنی اہمیت دیتے کہ دو مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھ کر اس کے لیے دعا فرماتے. یہ دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول وہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ گویا اس کی فضیلت کے اعتبار سے رمضان المبارک میں جو شیاطین اپنے کام کر رہے ہیں ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے. اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے لیے نسبتاً نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، ایک ماحول فراہم کیا جاتا ہے، برائی کی طرف راغب کرنے والی فورسز جو ہیں، طاقت، انویزیبل فورسز کہہ سکتے ہیں ہم شیاطین، جو جکڑ دیے جاتے ہیں تو الحمدللہ نیکی کی طرف ایک مائل رجحان جو ہے وہ مائل ہوتا ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور قول مبارک جو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی بند نہیں رہتا، اور ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے. یہ اہم بات ہے، توجہ طلب بات ہے کہ جب یہ اہتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر فرشتوں میں سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ یعنی نیکیاں کر، اور اے شر کے شوقین بعد آ جا یعنی برائی چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے. یہ ہے رمضان المبارک کا دن کا روزہ، اور خاص طور پر رات کے وقت رب کائنات کی طرف سے جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزادی کا فیصلہ ہوتا. اب آئیے رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت ہی پیارا خطبہ ہے. کوشش کریں گے کہ رمضان سے پہلے جو جمعہ آئے ایک مرتبہ پھر اس کو ہم پڑھ لیں، لیکن اس میں ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ جو ہے رمضان کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے. اور یہ روایت حضرت سلمان فارسی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تھوڑا سا تعارف اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو روایت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اور واضح ہو جائے گی. ان کا تعلق فارس سے تھا، غلام تھے، اور بالآخر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور ایمان قبول کیا. یہ وائس صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ملتی ہے کہ اللہ تو ان کو میرے خاندان میں شامل فرما دے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ پھر فقرا صحابہ میں سے تھے اور ان کا تقوی و تدین بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ کمٹمنٹ تھی، لہذا وہ یہ اس روایت اس کو نقل کر رہے ہیں. ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان. وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، لیکن یہ خطاب تھا فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن، ہو سکتا ہے 29 تاریخ رہی ہو، 30 تاریخ رہی ہو، واللہ عالم، گویا آخری دن. ایک ذہن سازی کے لیے، رمضان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی خطاب ہے. اب ذرا ایک ایک جملے کو سنیے گا. اس میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قل یا ایھا الناس، بلکہ فرمایا فقال یا ایھا الناس. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انسانوں، اے لوگوں، فقد اظلکم شہر عظیم، یقیناً تم پر بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. ازل سایہ فگن ہونا، اس پر ذرا غور کیجئے کہ ایک طویل عرصے تک آپ سفر کر رہے ہوں. اب صحرا کی مثال لے آئیے اپنے ذہن میں، پس منظر میں اگر کسی ڈیزرٹ میں یا کسی صحرا میں اگر آپ گزر رہے ہوں اور طویل سفر کر رہے ہوں، جہاں پانی بھی ختم ہو چکا ہو، کھانا پینا بھی نہ ہو، آرام کا بھی مسئلہ ہو، اور اچانک آپ کے سامنے ایک نخلستان نظر آ جائے. نخلستان ایک ایسی جگہ، خوبصورت جگہ کہ جہاں پر بہت سارے درخت ہوں، کھجور کے بھی، نہر بھی ہو، چشمے بھی بہ رہے ہوں، کھانے پینے کا سامان بھی ہو، تو بہرحال وہ نخلستان ایک بہت بڑی نعمت ہوگی اس مسافر کے لیے جو عرصہ دراز سے ایک مشکل دور سے گزر رہا ہو. لہذا کیا کرے گا وہ مسافر وہاں جا کر؟ سب سے پہلے تو اس نخلستان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے گا، کیونکہ ایک مشکل میں زندگی گزر رہی تھی. اور جاتے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ جو طویل سفر کے دوران جو مشقت اور تھکن، اس سے سب سے پہلے تو ریلیکس ہوگا، جا کر غسل کرے گا، پھر پانی، کھانا، آرام، سارے دن کی سارے سفر کی جو تھکن ہوگی وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور اچھی طرح وہاں پر سستانے کے بعد، اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے بعد، پھر اگلے سفر کی طرف جائے گا. لیکن اگلے سفر کا جو اگلا حصہ ہوگا اس میں مزید زیادہ راہ بھی لے کر جائے گا کہ پتہ نہیں کتنا طویل سفر ہے. ایسے ہی تقریباً 11 مہینے ہو چکے ہیں مسلسل، اور خاص طور پر یہ کووڈ کی وجہ سے جو مسائل ہیں، سوشو اسی طرح اکنامک کے حوالے سے مسائل ہیں، پھر اخلاقی گراوٹیں ہمارے معاشرے کی ہیں، گناہوں کا ایک رواج ہے جو معاشرے میں نظر آتا ہے. ایسے مشکل دور میں رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے جیسے نخلستان ہوتا ہے بڑا پیارا سا، ایسے ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقط اذل لکم شہر عظیم، یقیناً تمہارے لیے بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. پھر دعا کرتے جائیے، اللہ پاک اس مہینے کی جو اصل فضیلتیں، جو کمالات ہیں، جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا شاہ مبارکن، یہ بڑا برکت والا مبارک مہینہ ہے. مبارک مہینہ کسے کہتے ہیں، برکت کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ برکہ یا برکت کسے کہتے ہیں. دیکھیں انگلش ڈکشنری میں بہرحال اس کی کوئی مترادف ورڈ مل نہیں سکتا آپ کو. اس کی وجہ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، بڑی اچھی لگی، کہ یہ برکہ ہوتی کیا ہے، برکت کیا ہوتی ہے. یہ عام طور پر اس پورے کے پورے نظام میں برکت کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ پیور اسلامک ٹرم ہے، اور اسلام کے معاملات میں آپ کو برکت نظر آئے گی. لہذا برکت کہتے کسے ہیں، اس لفظ کو سمجھیے گا. برکہ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر جو خیر موجود ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیا جائے، اور جو شر کا پہلو ہوتا ہے اس کو دبا دیا جائے، یہ ہے برکت. ما ام مبارکہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا پانی، بارش جب ہوتی ہے تو اس کو ما ام مبارکہ کہا جاتا ہے، کہ زمین کے اندر بہت ساری روئیدگی، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، خاص طور پر کھیتی باڑی کرنے میں، اور بہت ساری خراب چیزیں بھی ہوتی ہیں. زمین کے اندر سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب آسمان سے بارش آتی ہے تو زمین کا خیر کا پہلو وہ نمایاں کر دیتی ہے، جس سے پودا آسانی سے بڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اچھا موسم ہو جاتا ہے، اچھے معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہ آسانی کے ساتھ گرو کرتا. اور زمین کی ایسی چیزیں کہ جو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تکلیف دہ ہوتی ہیں، اس کو ختم کر دیتا. ایسے ہی انسانی وجود میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جس کو دل کہا جاتا ہے، جس کو قلب کہا جاتا ہے. اس قلب کے اندر بھی دونوں طرح کے رجحانات موجود ہوتے ہیں، اچھے رجحانات بھی موجود ہیں، اچھائی کی طرف رغبت بھی موجود ہے، برائی کے رجحانات بھی موجود ہیں. نفس وما سواہا فالحمہا فجورہا وتقواہا، بیک وقت اس کے اندر فسق و فجور کی کیفیت بھی موجود ہے اور تقوی بھی موجود ہے. لہذا رمضان المبارک، قرآنی آیات مبارکہ کرتی کیا ہیں؟ انسان کے دل پر جب اس کا اثر ہوتا ہے، اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو دل کے اندر اچھائی کی طرف رغبت اور میلانات کو وہ ابھار دیتا ہے، برکت ہو جاتی ہے. اسی طرح برائی کی طرف جو رغبت ہوتی ہے، برائی کی طرف جو میلانات ہوتے ہیں، وہ دبا دیے جاتے ہیں. لہذا اس قرآن کو بھی آیات مبارکہ کہا جاتا ہے. روزے کے دوران بھی ایسا ہی ہوتا ہے، روزہ برکت والی عبادت اس لیے کہ انسان کے اندر روحانی ترقی ہوتی ہے، روح کا جو معاملات ہیں جو اللہ کی طرف بالیدگی یا ترقی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ برکت والا مہینہ ہے پورا کا پورا، اور اس کی برکتوں سے استفادہ کرنے کے اعتبار سے جیسے میں نے کیا کچھ گزارشات آخر میں رکھوں گا کہ اس کی تیاری ہم کیسے کریں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر فیہ خیر، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کون سی رات ہے وہ؟ عام طور پر فوراً جواب آتا ہے 27ویں شب، تو یاد رکھیے کہ یہ 27ویں شب نہیں ہے، کیونکہ 27ویں شب کو اسپیسیفکلی اگر ہم بتائیں، بچوں کو بتاتے ہیں عام طور پر 27ویں شب، تو وہ صرف 27ویں شب ہی کو رمضان المبارک میں شب قدر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پوری بات اگر ہم بتائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ برکت والی رات، عظمت والی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے، 5 طاق راتوں میں سے ایک، یعنی 21, 23, 25, 27, 29 وغیرہ، یہ پوری کی پوری پورا 5 طاق راتیں جن میں سے ایک لیلۃ القدر بھی ہے۔ یہاں دعا کر لیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس مرتبہ بھی ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ اس کا کچھ آمین کے ساتھ ہمیں کچھ اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے پلاننگ بھی کرنی چاہیے کہ وہ رات کیسے گزاری جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ تعلق مع اللہ اور ثواب کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف فی شہر، وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کے لیے آیت قرآنی بھی موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لہذا قرآن میں سورۃ القدر میں اللہ پاک نے اسپیسیفک کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس رات کی عظمت ہے کس وجہ سے، لیلۃ اس رات کی جو عظمت ہے وہ اصل میں نزول قرآن کی وجہ سے، اس رات رب کائنات کا کلام نازل ہوا تھا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا۔ تو اس میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ تعلق میں اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر غور و فکر کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ لیلۃ القدر کا اجر و ثواب زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوع، اور اس کا جو قیام ہے رات کا قیام خاص طور پر تراویح میں ہو یا قیام اللیل ہو تہجد میں ہو، اس کو ایک اضافی نیکی قرار دیا ہے، آزاد مردی سے نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ یا ان دونوں پر ذرا ٹائم لگائیں گے، غور سے دیکھیے، غور سے سنیے گا کہ یہ دو عبادات کا تذکرہ قرآن حکیم یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے کرتے ہیں، ایک تو فرض ہے، اور فرضیت کے حوالے سے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی ہے، اس پہ انشاءاللہ اور تفصیل سے بات کریں گے آئندے جمعے، کہ رب کائنات نے روزہ فرض فرمایا۔ کب روزہ فرض ہوا؟ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ دیگر امتوں میں بھی فرض تھا، لیکن شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں روزے کی فرضیت کا باقاعدہ سلسلہ ہجرت مدینہ کے بعد آیا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے، گویا مکے میں روزہ فرض نہیں تھا۔ عبادات کے حوالے سے حج ہو، اسی طرح روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یہ جو مراسم عبودیت ہیں، یہ سارے کے سارے اکثر و بیشتر مدینے میں جا کر فرض ہوئے۔ نماز البتہ ابتدائی زمانے میں فرض تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور باقاعدہ 5 وقت باجماعت نماز کا سلسلہ 10 نبوی میں نازل ہوا معراج کی شب، لیکن روزہ تو بہرحال ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوا، اور اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تفصیلی ہدایات تو آئندہ جمعے پڑھیں گے۔ صرف مختصراً اس حدیث کی تشریح میں آیت مبارکہ ذہن میں لے آئیے، رب کائنات فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون. اور روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو، تاکہ تم بچ سکو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکو. یہ ہے اصل حاصل تقوی کا. ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہے. گنتی کے چند دن سے مراد کیا، اس کو بھی سمجھ لیجئے. یہ آیت نمبر 183 اور 184 سورۃ البقرہ، یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی. یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لے گئے تو وہاں جو یہودی آباد تھے وہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ وہ رکھتے تھے. جب پوچھا گیا کہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کی کیا فضیلت ہے، تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے نجات کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، ہم بھی روزہ رکھیں گے. البتہ 10 محرم کا نہیں، اس کے ساتھ ایک روزہ اضافی رکھیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ فرق پتہ چلے. تو 9-10 یا 10-11 کا ہم روزہ رکھیں گے. گویا روزہ رکھا گیا، آغاز ہو گیا روزہ رکھنے کا، لیکن ابتدائی زمانے میں ہجرت مدینہ کے فوراً بعد 10 محرم کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے معاملہ کیا. پھر فوراً ہی آیت نازل ہو گئی، آیت نمبر 183 اور 184، جس میں روزے کی فرضیت تو آئی لیکن رمضان المبارک کے روزے کی نہیں. یہ بات اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے. روزہ فرض تو ہوا جو آیت بیان کر رہی ہے، آیت نمبر 183، لیکن ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن کے روزے ہیں. اور اس میں بھی 3 ایکسیپشن دے دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وہ 3 دن کون سے تھے؟ 13, 14 اور 15، 13, 14 اور 15 تاریخ، جن کو ایام 20 کہتے ہیں، یعنی جس میں چاند پوری طرح سے نمایاں ہوتا ہے. 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ چاند کی، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض کر دیے گئے. مقصد تھا کہ روزے کی عبادت سے مانوس ہو جاؤ. روزے کی عبادت سے مانوس کیوں کروایا جا رہا تھا، یہ بھی سوال ہے. کیونکہ عرب میں شدید گرمی پڑتی ہے، ابھی تو ٹیمپریچر 40 ہے کراچی کا، تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے تھوڑا رمضان کے حوالے سے. لیکن اگر آپ انٹیریئر سے ان جائیں، اور خاص طور پر حیدرآباد سے آگے، جیکب آباد، سکھر، نواب شاہ، ٹیمپریچر بڑھتا ہے بڑھتا ہے. کتنا بڑھتا ہے؟ شدید گرمی، جس کا اندازہ کچھ نہ کچھ انٹیریئر سے ان والوں کو تو ہے، اور عرب میں تو انتہائی سخت گرمی. نتیجتاً انہوں نے گراجولی جن عبادات کو ختم کر دیا تھا، ان میں ایک روزہ بھی شامل تھا. لہذا عرب روزے کی عبادت سے اتنے مانوس نہیں تھے. نماز کا کوئی نہ کوئی فارمیٹ باقی تھا. نماز پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ خانہ کعبہ کے نزدیک نماز کیا تھی ان کی؟ ما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیا. نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز کی فارمیٹ کیا تھی؟ ان کی نماز نہیں ہے بیت اللہ کے نزدیک مگر تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا، معاذ اللہ. اسی طرح زکوٰۃ ختم کر دی تھی، روزہ ختم کر دیا تھا، اور حج کا بھی حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا، اس میں شرک و بدعات شامل کر دی تھی. لہذا ایک دم سے اگر 30 دن کا روزہ فرض کر دیا جاتا تو ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے. پہلے گریجولی تدریج کے ساتھ مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا، اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، 13, 14, 15 تاریخ کے روزے فرض کر دیے گئے. اور مقصد بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ان دنوں میں بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد کو بعد میں پورا کر لیا کرے. تیسرا ایکسیپشن بھی دیا تھا شروع میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. اور تم میں سے وہ لوگ کے جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ نہ رکھنا چاہیں، تو ابتدائی زمانے میں اجازت تھی کہ وہ فدیہ دیں، طعام و مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دیں. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ. اور جو زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے مسلمانوں، اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. تو یہ 2 آیات ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور روزہ فرض ہوا، روزے کی حکمت رب کائنات نے بیان فرمائی، اور 3 ایکسیپشن بیان کر دیے. البتہ تیسرا ایکسیپشن جو تھا، جب روزہ فرض ہوا رمضان کا، تو وہ ایکسیپشن ختم کر دیا گیا. البتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ استثناء صرف ایسے بوڑھوں ایسے مریضوں کے لیے جو دائمی مریض ہوتے ہیں ان کے لیے جاری رکھا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے جب آیت نمبر 185 پڑھیں گے۔ بہرحال اس کے بعد ایک سال بعد تقریباً پورے سال مسلمانوں نے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے، گرمی میں بھی آئے سردی میں بھی آئے، پورے سال کے موسم سے بھی گویا ایک نہ ایک مطابقت جو ہے وہ شامل ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اگلی آیت مبارکہ نازل ہوئی آیت نمبر 185 سورۃ البقرہ 2 ہجری میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، جو انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ البتہ یہاں تعارف سمجھنے لیے رب کائنات فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آغاز ہو رہا ہے اس مہینے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، لیکن آغاز میں کیا فرمایا رب کائنات نے؟ آغاز میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ نہیں ہے، بہت علمی نقطہ، اہم نقطہ، توجہ طلب نقطہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری رمضان المبارک ہی میں نازل کی گئیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ وحی الہی کا کوئی خاص تعلق ہے رمضان المبارک سے، اور اسی مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ بھی فرض کیا، تو گویا روزے کا بھی وحی سے اور روحانی ترقی کے اعتبار سے بہت گہرا تعلق بن گیا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، قرآن ہے کیا؟ قرآن کے بارے میں جو لفظ قرآن حکیم بیان کرتا ہے بہت اہم ترین لفظ، پہ بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پوری تقریر پوری گفتگو ہوگی۔ البتہ ذرا تحفہ کیا ہے رب کائنات کی طرف سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم کو ہمارے حق میں بھی ہدایت کا سامان بنا دے اور اس کے ذریعے ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدى والفرقان، اور اس میں بینات ہیں ہدایت میں سے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب یہ آیت مبارکہ فرضیت والی آیت آ گئی، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے فلیصم، اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ صحیح روح کے ساتھ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک روزہ رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کے قضا کر دے، جان بوجھ کے، نہ وہ بیمار تھا نہ سفر میں تھا روزہ رکھ سکتا تھا، روزہ نہیں رکھا، اب کفارے کے طور پر ساری زندگی بھی روزے سے رہے، ساری زندگی کوئی روزے سے رہ ہی نہیں سکتا، لیکن کفارے کے طور پر اگر ساری زندگی بھی روزے سے رہے، رمضان کے مہینے کا ایک دن کا روزے کا کفارہ، ایک دن کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ اہمیت اور فضیلت بیان اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار رہیں کہ وہ عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے۔ اب آئیے ذرا کرنے کے کام کیا ہے، ذرا مختصر میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے کام ہمیں رمضان سے پہلے کر لینے چاہیے، مثلا اپنے معمولات کا تعین، رمضان المبارک سے قبل اس کی تیاری۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور صلحائے امت کا یہ معمول ملتا ہے کہ رمضان سے قبل اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اس کی آمد پر خوش ہوتے ہیں اور جب چاند نظر آتا تو دعا فرماتے ہیں، یہ دعا اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، عام دعاؤں کے ساتھ ساتھ دعا فرماتے تھے۔ عام دعا تو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک وَرَبُّكَ اللہ، یہ دعا تو چاند دیکھنے کی ہے، لیکن خاص طور پر جو دعا فرماتے ہیں اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ اسی طرح کچھ ذہنی تیاری بھی ہمیں کر لینی چاہیے، مثلا کسی بھی اہم موقع سے قبل انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس طرح رمضان میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ذہناً تیار کریں۔ اس کام کے لیے بہترین ذریعہ وہ احادیث ہے جو فضائل رمضان کے عنوان سے مجموعہ احادیث میں دیکھی جا سکتی ہیں، مثلاً ریاض الصالحین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رمضان کے حوالے سے کچھ اپنے مطالعے میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب ہے معرف الحدیث، جو آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں، اس کے تراجم بھی مل جاتی ہیں، دیکھا جا سکتا۔ اسی طرح اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر از مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، عظمت صوم، سیام اور قیام اور رمضان از محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، فکری طور پر تیار کرنے کے لیے۔ اسی طرح مسائل کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں رمضان سے متعلق جو اکثر و بیشتر روزے سے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہوتی، یا معلوم بھی ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ترک ہو جاتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے ان مسائل کا ایک مذاکرہ کر لیا جائے۔ کچھ کتابچے ملتے ہیں، الحمدللہ تقی عثمانی صاحب کا بھی کتابچہ موجود ہے، اور بھی دیگر علماء کرام نے مختصراً مگر جامع الفاظ میں وہ ساری ہدایات جمع کر دی ہیں الحمدللہ۔ اس کا مطالعہ خود بھی کیا جا سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کروایا جا سکتا ہے، خاص طور پر خواتین کو بٹھا کر، گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سارا ایک مذاکرہ کروایا جا سکتا ہے اور ریڈنگ بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران کون کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے کے، اس کا بھی خاص طور پر ان نوجوانوں کو، بچے بچیوں کو اس کا مذاکرہ کروایا جائے، اس کا علم دیا جائے۔ یہ کام ہے پیرنٹس کا، خاص طور پر ٹیچرز کا، اپنے گھر میں اس کا ضرور اہتمام کریں۔ پھر آخری بات عرض کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ متعین طور پر اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ ٹائم مینجمنٹ ڈراپ بہت ضروری ہے۔ بارہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھ کے سو جانا زیادہ فضیلت کی بات ہے، بجائے اس کے کہ اپنے اوقات کو ٹی وی کے سامنے، سوشل میڈیا پر بےہودہ چیزیں دیکھنے کے حوالے سے ضائع کیا جائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی رمضان میں متعین طور پر اپنے ٹائم کو مینیج کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور بہرحال رات کا وقت، خاص طور پر رات، دن کو روزہ رکھتے ہی الحمدللہ معمولات چلتے ہیں، لیکن برا نہیں منائیے گا، تراویح کے بعد سے لے کر سونے تک، تراویح عام طور پر 10 بجے ختم ہو جاتی ہے، عام تراویح، سوتے ہم 12 بجے، تو یہ 2 گھنٹے ہم کیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر؟ اپنا جائزہ لیں، روزہ بھی رکھ لیا، تراویح بھی پڑھ لی، گویا اب تو رمضان والا کام تو ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب سونا 12 بجے، تو بقیہ 2 گھنٹے ہماری میجورٹی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بیکار قسم کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، بےگودہ فلمیں، ڈرامے، جنگلز، اور وہ کیا آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں، رمضان میں جو نیلام گھر طرح کی چیز جو کیا شروع کیا ہوا ہے، اکثر و بیشتر لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا، گزارش کروں گا کہ بھائیوں یہ سونے سے پہلے 12 بجے تک ہی سوتے ہیں عام طور پر معمولات ہمارے، کراچی کی بات کر رہا ہوں، کوشش کریں کہ قرآن کا مطالعہ کریں، سیلف اسٹڈی کیجئے، تراویح میں جو پارہ آپ پڑھنے والے ہیں کل یا ایک دن پہلے، اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس کی تفسیر پڑھ لیجئے، ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اور آج کے دور میں تو بہت آسان ہو چکا ہے الحمدللہ، آڈیو ویژول بہت ساری چیزیں الحمدللہ اویلیبل ہیں، بے شمار علماء کرام نے تراجم کیے ہیں جو آڈیو پر، ویڈیو پر موجود ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کسی ایک متعین عالم دین کا ترجمہ اور تشریح سننے کی کوشش کریں، تاکہ الحمدللہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، تراویح کے لیے کھڑے ہوں، تو کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ میں کیا ہدایات ہیں جو دی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ ایک بڑی اچھی ایفرٹ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی شروع کی 1985-86 کے رمضان میں، کہ رمضان المبارک میں تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کیا۔ اور اس دورہ ترجمہ قرآن کی فارمیٹ یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں تراویح سے پہلے جو 4 رکعت تراویح پڑھی جانے والی ہے، اس سے پہلے اس کا، ان آیات کا جو پڑھی جانے والی ہیں، مختصر سا ترجمہ، اس کا بیک گراؤنڈ اور آپس میں ربط اور ترجمہ اور تشریح بیان کر دی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں کم از کم پورے قرآن حکیم کے اہم موضوعات سے گو تھرو ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اجازت مل جائے، تو کسی ایسے پروگرام میں کہ جہاں دورہ ترجمہ قرآن کی محافل ہو رہی ہوں، وہاں جائیں، خود بھی جائیں، اپنے ساتھ احباب کو لے کے جائیں، رشتے دار کو، اور خاص طور پر بیوی بچوں کو، کیونکہ بہرحال ماحول کا ایک فرق ہوتا ہے، گھر میں وہ ماحول بنتا نہیں ہے، بن نہیں پاتا، مسجد میں ہو اور کسی دینی محفل میں ہو تو وہاں پر سب جاگ رہے ہوتے ہیں، سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک ماحول بن جاتا ہے. بہرحال متعین کر لیجئے ابھی سے کہ انشاءاللہ رمضان کی راتیں کس طرح گزارنی ہیں، زیادہ سے زیادہ کس طرح سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کس طرح نیکی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے مینج کیجئے، ٹائم کو مینج کیجئے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کر لیں آخر میں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کو اچھی طرح سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان و صحت کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.